السلام علیکم سامعین، پروگرام سدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان، اور میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے،
اور یہاں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے بیجت آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ السلام علیکم نکہت، السلام علیکم اپنے تمام سننے والوں کے لیے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔
تو پہلے ہم شروعات کرتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ریڈیو نیوز نیٹ ورک آپ کے لیے کیا پیش کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے بات ہوگی پاکستان میں جنگلات کی کٹائی کے حوالے سے۔ پاکستان میں جنگلات کی بے درے کٹائی کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے جنگلات کا رقبہ سکڑتا جا رہا ہے۔ جنگلات کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، اس بارے میں شعور آگاہی پھیلانے کے لیے ایک اسلام آباد میں منعقدہ سیمینار میں آپ کو لے کر جائیں گے۔ اس کے بعد بات ہوگی پاکستان میں خواتین کی صورتحال کے حوالے سے۔ پاکستان میں آج بھی خواتین مردوں کی نسبت بہت سے شعبوں میں پیچھے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، جانیے گا ماہرین کی زبانی۔ اور آج کل بہت سارے لوگوں کا ایک اہم مسئلہ ہے، اور اس مسئلے سے بہت سارے لوگ دوچار ہیں۔ ہم صحت میں بات کریں گے بالوں کے سفید ہونے کے حوالے سے۔ سفید بالوں کو عمومی طور پر عمر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، لیکن اب ایسا نہیں، بلکہ اب ہر عمر کے لوگ اس مسئلے سے دوچار ہیں۔ اس کا کوئی مستقل حل تو موجود نہیں، لیکن اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، جانیے گا صحت کی رپورٹ میں۔ اور پروگرام کے آخر میں بات ہوگی کچھ تزئین و آرائش کی، اور آپ کو بتائیں گے کہ کہاں پر اچھا فرنیچر تیار کیا جاتا ہے۔ تو پروگرام میں انتظار کیجیے گا ہمارے ساتھ رپورٹس کی تفصیلات کے لیے۔ فی الوقت ہم چلیں گے وائس آف امریکہ کا لائن اپ جاننے کے لیے بہجت کے پاس۔
شکریہ نگہت، آج ہم پروگرام میں وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے جو رپورٹیں لائے ہیں، کچھ ان کا مختصر سا تعارف کراتے چلیں۔ کینسر یا سرطان ایک موذی مرض ہے۔ آج کل ترقی کرتا ہوا یہ دور ہر دن ہمیں مختلف بیماریوں اور امراض کے علاج اور معالجے کے قریب لاتا ہے۔ عالمی سطح پر کینسر ڈے منایا جاتا ہے، اور ہر سال نت نئے انداز میں اس عارضے سے نمٹنے کی بات بھی ہوتی ہے۔ اس مرتبہ ہم بات کریں گے انداز زندگی میں تبدیلی کے سرطان پر اثرات کے بارے میں۔ پھر ہم آپ کو ملوائیں گے کینسر سروائیور سے۔ یہاں امریکہ میں خاتون مقیم ہیں، چھاتی کے سرطان سے پوری طرح سے صحت یاب ہوئی ہیں۔ وہ کیا بتاتی ہیں اور کیا پیغام دیتی ہیں اپنے سننے والوں کے لیے، ان کی گفتگو پیش کریں گے۔ پھر بعض اوقات کچھ ایسے عارضے لاحق ہو جاتے ہیں جو ہماری قوت گویائی کو چیلنج کرتے ہیں، اور ایسے میں ضرورت ہوتی ہے سپیچ تھراپی یا پیتھولوجی کی۔ یہ کب اور کیسے کام کرتی ہے، اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، اور کب ضروری ہوتا ہے کہ آپ معالج کو دکھائیں، آپ کو تفصیلی رپورٹ سنوائیں گے۔ سپیچ تھراپی کی بات ہوئی تو پھر بیبی ٹاک کے بارے میں بھی ایک رپورٹ سنوائیں گے۔ اور تمام رپورٹوں کے بعد ہم نے آپ کی روح کی غذا کا بھی بندوبست کر رکھا ہے۔ جہاں آپ بالکل درست سمجھے، ہم پیش کریں گے 90 کی دہائی سے بالی ووڈ فلموں کی مقبول موسیقی۔ اور اب چلتے ہیں نگت امان کے پاس ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں، لیکن کچھ تھوڑی سی بات میں کرتی چلوں۔ آب و ہوا میں تبدیلی کی وجہ سے فطری طور پر ماحول میں تبدیلی تو رونما ہو رہی ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو انسانوں کی اپنی پیدا کی ہوئی ہیں اور جن کی وجہ سے ہمارا ماحول بے حد متاثر ہو جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک ہے درختوں کی کٹائی کا عمل۔ درختوں کو کاٹنے سے نہ صرف وہاں کی زمین متاثر ہوتی ہے، بلکہ پورے ماحول پر بھی اس کے اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں۔ جنگلات میں درختوں کی کٹائی کے عمل کو روکنے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں صورتحال کیا ہے، آئیے معلوم کرتے ہیں نگت سے۔ جی نگت،
پاکستان کا شمار اب دنیا کے ان ممالک میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں جنگلات تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں جنگلات پر تحقیق کرنے والے سرکاری تدریسی ادارے پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ کے مطابق ملک میں 90 کی دہائی میں 35,90,000 ہیکٹر رقبہ جنگلات پر مشتمل تھا، جو 2000 کی دہائی میں کم ہو کر 33,20,000 ہیکٹر تک رہ گیا ہے۔ ادارے کے مطابق 2002 میں جنگلات کا رقبہ بڑھ کر 45,00,000 ہیکٹر تک پہنچا، یعنی مجموعی طور پر ملک میں 5.1% رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ تاہم جنگلات پر کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے ایف اے او اور دیگر اہم غیر ملکی ادارے ان اعداد و شمار کو درست نہیں مانتے۔ ان کے مطابق پاکستان میں گزشتہ ایک دہائی سے مسلسل ہر سال جنگلات کا رقبہ کم ہوتا جا رہا ہے، جس کے تحت یہ رقبہ کل رقبے کا صرف 3% تک رہ گیا ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر جنگلات گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جبکہ گلگت بلتستان میں بھی 70% جنگلات صرف ضلع دیامر میں پائے جاتے ہیں۔ اس ضلع کی سرحدیں خیبر پختونخوا سے بھی ملتی ہیں۔ پاکستان میں جنگلات کا تیزی سے خاتمہ ایک اہم اور سنگین معاملہ ہے، لیکن یہ مسئلہ جتنا اہم ہے اتنی سنجیدگی حکومتی ایوانوں میں نظر نہیں آتی۔ بیشتر ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ جب تک دور دراز پہاڑی علاقوں میں مقامی آبادی کو روزگار اور توانائی کے متبادل ذرائع فراہم نہیں کیے جاتے، تب تک جنگلات کی غیر قانونی کٹائی روکنا ممکن نہیں۔ جنگلات کی حفاظت کے حوالے سے مقامی لوگوں میں شعور بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں متبادل بھی فراہم کرنا ضروری ہے، تاکہ جنگلات کی کٹائی کو روکا جا سکے۔ اسی جنگلات کی اہمیت پر گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا، اس میں شامل شرکا کا کیا کہنا تھا، جانیے فدا حسین کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے کل رقبے میں سے 2.5% حصے پر جنگلات پائے جاتے ہیں، تاہم جنگلات کی اس تناسب میں بدستور کمی کی شکایت میڈیا میں وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہے۔ مونگابے نامی ایک بین الاقوامی ادارے کی رپورٹ کے مطابق 1990 سے 2005 کے درمیان پاکستان میں درختوں کی کٹاؤ کا تناسب 24% بڑھ گیا ہے۔ انگریزی اخبار روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون کی گزشتہ سال کی ایک رپورٹ میں 27,000 ہیکڑ رقبے سے جنگلات ختم ہونے کے خدشے کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستان میں پائیدار ترقی کے حوالے سے قائم ادارہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ نے ایک سیمینار کا اہتمام کیا، جس کا عنوان معاوضے کی ادائیگی سے جنگلات کی کٹائی کا روک تھام تھا، جس میں سیمینار کے شرکا نے مقامی لوگوں کو معاوضہ دے کر درختوں کی کٹائی کو کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا، جسے ریڈ پلس فارمولے کا نام دیا جاتا ہے۔ ریڈیو نیوز نیٹورک سے گفتگو میں ریڈ پلس فارمولے کی وضاحت کرتے ہوئے ایس ڈی پی آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عابد قیوم سلہری نے بتایا،
درخت جتنی تیزی سے کٹ رہے ہیں اسی تیزی سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ہمارے فضا میں جمع ہو رہی ہے، اور ریڈ پلس ایک میکنزم ہے جس کے ذریعے ان درختوں کو کاٹنے سے بچانا ہوگا، اور اس کے لیے مختلف میتھڈالوجیز ہیں، اس میں مختلف ٹیکنیکس ہیں کہ کیسے آپ کمیونٹیز کو اس چیز پہ راغب کریں کہ وہ اپنے درخت نہ کاٹیں اور اس کو ان کے پیسے دیے جائیں، کیونکہ جب وہ درخت کاٹتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی بینیفٹ کے لیے کاٹ رہے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور میں بیٹھا ہوا یا کراچی میں بیٹھا ہوا بندہ جو ہے تو اس کو تو صاف فضا چاہیے سانس لینے کے لیے، لیکن گلگت بلتستان میں یا کے پی میں بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ اس کی خمیازہ پے کرے کہ اپنے درخت نہ کاٹے۔ تو اس کے لیے ایک میکنزم بنایا گیا ہے، جو امیر ممالک ہیں وہ غریب ممالک کو اس چیز کے پیسے دیں کہ اپنے درختوں کو بچائیں، اور جو امیر شہر ہیں وہ غریب ایریاز کو جہاں پہ کہ جنگلات ہوتے ہیں اس چیز کے پیسے دیں کہ وہ درخت بچائیں۔
اسی طرح کے ریڈ پلس کے نام سے پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کی وزارت میں بھی ایک ادارہ قائم ہے، جس کے کوارڈینیٹر غلام اکبر نے سیمینار میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس طریقے پر عمل کر کے پاکستان کے جنگلات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق تاہم ابھی تک پاکستان میں اس فارمولے کو نہیں اپنایا گیا ہے۔ وفاقی وزارت موسمیاتی تبدیلی میں انسپیکٹر جنرل فاریسٹ سعید محمود ناصر کے مطابق 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جنگلات کا شعبہ بھی صوبائی امور کا حصہ بن چکا ہے، اور وفاقی حکومت نے بھی جنگلات کے حوالے سے پالیسی کی منظوری دی ہے، جس کے تحت موجود جنگلات کو بچانا اس پالیسی کا مرکزی نقطہ ہے۔
اب دو سطح کی گورنمنٹ ہے، آئینی اعتبار سے جو جنگلات ہے یہ صوبائی معاملہ ہے، اور اسلام آباد میں یہ سی ڈی اے یا آئی سی ٹی والے کرتے ہیں، اور وفاقی حکومت نے جو حالیہ پالیسی بنائی تھی فارسٹ پالیسی کی یا ویٹ لینڈ پالیسی ہے یا وائلڈ لائف پالیسی اب بن رہی ہے، یہ کام ہمارا ہے۔ اس میں جو تازہ ترین موجودہ حکومت نے فارسٹ پالیسی منظور کی ہے وفاقی کابینہ نے، اس میں یہ تمام چیزیں صوبوں کے مشاورت سے ہوئی ہیں، جس کے بنیادی ستون یہ ہے کہ موجود جنگلات کو بچانا اور ان کو کٹاؤ سے بچانا، اور دوسرا نئے جنگل لگانا، اور تیسرا عوامی شراکت سے زرعی زمینوں پہ، مالکانہ زمینوں پہ درختوں کی پیداوار بڑھانا۔
اس حوالے سے پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایک عہدیدار عالمگیر خان گنڈپور نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جنگلات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والوں کے لیے انعامات وغیرہ کا بھی اہتمام کیا جائے تو جنگلات کے کٹاؤ میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔
اگر متبادل آپ نہیں دیں گے تو پھر آپ ڈیفارسٹیشن کو نہیں روک سکتے ہیں، کیونکہ لوگ وہاں اس کا ذریعہ معاش ہے، تو اس کے لیے آپ نے متبادل، اور متبادل اسی قسم کی اسکیم پیس کی طرح الٹرنیٹو سے آئے گا ان دا فارم آف اپریسیشن کی، یہ آپ نہیں کر رہے تھے، آپ لوگ ڈیفارسٹیشن کر رہے ہیں، اب آپ لوگ نہیں کر رہے ہو، تو اس کے اپریسیشن میں ہم آپ لوگ کو یہ کمپنسیشن دے رہے ہیں، جس کے لیے یہ جو پیسٹ میکنیزم ہے یہ اسی کے لیے کہ انٹرنیشنل سورسز سے اور دوسری جگہ سے وہ اپریسیشن منی کو موبائلائز کیا جا سکے، اور وہ لوگ جو ابھی اس پر ایز اے سورس آف لیوٹ استعمال کریں ان کو دیا جا سکے، تاکہ وہ ان کو ایک متبادل ذریعہ معاش ہے ان کو مل جائے، اور وہ یہ کاٹنے کے کاروبار سے جو ہے نا وہ نکل آئے۔
ڈاکٹر عابد قیوم سلہری مستقل بنیادوں پر جنگلات کی حفاظت کے لیے لوگوں کو معاوضہ دینے کے ساتھ ساتھ ان میں شعور و آگاہی کے فروغ کو بھی ضروری قرار دیتے ہیں۔
کچھ حد تک روکا جا سکتا ہے، صرف پیسہ ہی کافی نہیں ہے، اس میں بنیادی چیز اویئرنیس بھی ہے، اور ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ وہ درخت جو ہے ان کو بچانے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، تو پیسے جو ہیں وہ تو میری نسل تک تو مجھے مل گئے، لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے پڑپوتے بچے وہ بھی انہیں جنگلات کو، اسی موسم کو، اسی ماحول کو اس سے فائدہ اٹھا سکیں جو کہ اس وقت میں اٹھا رہا ہوں، تو مجھے خود بھی اس کے بارے میں خیال رکھنا ہوگا، صرف پیسوں سے کام نہیں ہوگا۔
سیمینار کے شرکا نے پاکستان میں جنگلات میں کٹاؤ میں مسلسل اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ماحول پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے حکومتوں کو جنگلات کے کٹاؤ کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے مقامی لوگوں کو مناسب معاوضے کی بروقت ادائیگی کو اہم قرار دیا۔ فدا حسین، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
ابھی آپ رپورٹ سن رہے تھے ریڈیو نیوز نیٹورک کی. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں, کچھ بات کریں گے جس کے بارے میں نگہتی تفصیل بتائیں گی, خواتین کی ایمپاورمنٹ کے بارے میں. تو اس سلسلے میں ایک خبر آپ کو دیں, ٹیکنالوجی کی دنیا کی شعرا افاق امریکی کمپنی ایپل ہے. اس نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے پاکستان کی نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی کے ملالہ فنڈ سے تعاون کرنے کا اعلان کیا ہے. ملالہ دنیا بھر کی لڑکیوں کو تعلیم کا حق دلانے کے لیے سرگرم ہے اور ان کے قائم کردہ ملالہ فنڈ سے تعاون کا اعلان کرتے ہوئے ایپل نے ایک بیان میں کہا کہ ملالہ فنڈ کو لڑکیوں کی تعلیم کے لیے مالی تعاون فراہم کیا جائے گا, جس کی مدد سے ملالہ کی تنظیم گل مکئی نیٹورک کی جانب سے پاکستان, افغانستان, ترکی, لبنان اور نائجیریا میں لڑکیوں کی تعلیم کے پروگرامز کے لیے فراہم کی جانے والی امداد بھی دگنی ہو جائے گی. تو خواتین کے لیے مساوی مواقع اور مساوی حقوق کے مطالبات دنیا بھر میں ایک جانا پہچانا موضوع ہے. ترقی یافتہ ملکوں میں اعلی تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ خواتین کو بھی معاوضوں کی ادائیگی اور عہدوں کے حوالے سے امتیازی سلوک کا سامنا رہتا ہے, اور پاکستان میں صورتحال اور بھی مخدوش ہے, جہاں خواتین کے کام کرنے سے متعلق ابھی بھی منفی رجحانات موجود ہیں. خواتین کو مرکزی دھارے میں شامل کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ان کی صلاحیتوں کو پورے طور پر بروئے کار لایا جا سکے. پاکستان میں اس سلسلے میں کیا کوششیں کی جا رہی ہیں, نگت تفصیل بتا رہی ہیں. جی نگت,
بہت شکریہ بہجت. بالکل, پاکستان میں جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ خواتین کو مساوی جو مواقع ہے وہ فراہم نہیں کیے جا رہے. ویمن پیس اینڈ سیکیورٹی انڈیکس کی گزشتہ سال نومبر میں جاری ایک رپورٹ میں پاکستان کا شمار دنیا میں خواتین کے لیے خراب ترین تصور کیے جانے والے ملکوں میں شامل کیا گیا, جہاں خواتین کو شدید سماجی اور معاشی امتیاز کا سامنا ہے. دنیا کے 153 ملکوں میں خواتین کے لیے سیکیورٹی, انصاف اور مختلف شعبوں میں ان کی شمولیت سے متعلق جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق پاکستان خواتین کے لیے چوتھا خراب ترین ملک ہے, اور اس رپورٹ کی درجہ بندی میں پاکستان 150ویں نمبر پر ہے. اس رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان میں صرف 24% خواتین برسر روزگار ہیں, جبکہ پارلیمان میں ان کی نشستیں 20% ہیں. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں سے سماجی سطح پر بھی امتیاز بڑھتا جاتا ہے. اس رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ پاکستان میں 27% خواتین کو اپنے شریک حیات کی طرف سے تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور صرف 51% خواتین اپنے آپ کو ان جگہوں پر کام کرتے ہوئے محفوظ سمجھتی ہیں جو ان کے گھروں کے قریب تر ہیں. اگرچہ پاکستان میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں اور ادارے ملک میں خواتین کے خلاف روا رکھے جانے والے سماجی امتیاز کے خلاف آواز بلند کرتے رہتے ہیں, تاہم صورتحال میں خاطر خواہ بہتری دیکھنے میں نہیں آتی. اس لیے ابھی بھی اس حوالے سے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف پروگراموں اور سیمینارز کا انعقاد کیا جاتا ہے. اسی حوالے سے منعقدہ ایک نشست کا احوال ہمیں سنا رہے ہیں ہمارے نمائندے مبشر ملک.
ایک غیر سرکاری ادارے لیڈز کی جانب سے پاکستان میں خواتین اور مردوں کے درمیان مختلف شعبوں کا موازنہ کیا گیا تو پتا چلا کہ خواتین آج بھی مردوں سے پیچھے ہیں. خواتین میں خواندگی کا تناسب 44.3% ہے, جبکہ مردوں میں یہ تناسب 69.1% ہے. محنت کے شعبے میں بھی خواتین کی نمائندگی 58.1% ہے, جبکہ سیاست میں خواتین کا کردار صرف 20.6% ہے, جو انتہائی کم ہے. اس کے علاوہ قانون سازی میں بھی خواتین کی ریشو 3.6% ہے, اور پروفیشنل اور ٹیکنیکل کام میں 22.1 ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ منسٹریل لیول پر خواتین کی نمائندگی 0 ہے, جو کہ ایک انتہائی تشویشناک بات ہے, جبکہ گزشتہ 50 سالوں میں اسٹیٹ لیول پر خواتین کی نمائندگی صرف 4.7% ہے. ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی بانی اور عالمی ایوارڈ یافتہ نگت داد کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان میں خواتین کو بہتر مواقع دیے جائیں تو وہ معاشرے کے لیے اپنا کردار بہتر انداز میں ادا کر سکتی ہیں.
ان کو بہتر مواقع دیے جائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پرسپشن ہے خواتین کے کام کرنے کے حوالے سے, جو اسٹیریو ٹائپس جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ, تو اس میں ان سوشل نارمس کو ہم لوگ بدلیں گے یا اسٹیریو ٹائپس کو چیلنج کریں گے تو آئی تھنک وہاں پہ ہی عورتوں کے لیے مواقع پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. جب یہ برا نہیں سمجھا جائے گا کہ عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نکل کے کام کرنا اس کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا ایک آدمی کے لیے, جب یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اسے ایک پیسے کمانے والا صرف ایک مرد ہے اور عورت نہیں ہے, اور عورت صرف گھر سنبھالتی ہے, جب یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کی طرح سے پرفارم نہیں کر سکتی, تو یہ تمام وہ اسٹیریو ٹائپس ہیں جو کہ بہت ڈیپ روٹیڈ ہیں معاشرے کے اندر اور جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو سوشل نارمس جب چینج ہوں گے تو آف کورس مواقع جو ہیں وہ خود بخود آئیں گے.
ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے پبلک اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈ کے چیف ایگزیکٹو جواد خان کہتے ہیں کہ معیشت اور تعلیم جیسے اہم شعبوں میں بھی خواتین کو مناسب مواقع نہیں مل رہے.
اگر پاکستان کی اکانومی نے 7 سے 8% کے اوپر گرو کرنا ہے ہر سال تو اس کو گرو کرنے کے لیے اور جو ہمارا ڈیموگرافک سٹرکچر ہے اس کو گرو کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو جو ہے وہ لیبر فورس کا حصہ بنائیں، اس کے بغیر گروتھ ممکن نہیں ہے۔ جہاں تک مواقع کی بات ہے جی، مواقع تو بالکل ہیں، لیکن وہ مواقع جو ہیں ان کو یوٹیلائز کرنے کا جو ایک انفراسٹرکچر ہے وہ اویلیبل نہیں ہے عورتوں کے لیے، جس کی وجہ سے وہ اپرچونٹی ہونے کے باوجود بھی اس کو اویل نہیں کر سک رہی ہیں۔ زیادہ تر عورتیں جن کو کہ لیبر فورس میں آنا چاہیے وہ یا تو مڈل یا سیکنڈری پاس ہیں صرف، تو ان کو لیبر فورس میں وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، وہ ہائیلی وہ جو ہائی ویلیو ایڈ جابز ہیں ان میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی۔ تو ان کو لیبر فورس میں لانے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے کہ ان کی اسکلز ڈیولپمنٹ کی جائے۔
نجی آرگنائزیشن لیڈز کے چیف ایگزیکٹو علی توقیر شیخ کا ماننا ہے کہ پاکستان میں خواتین کو محدود کر دیا گیا ہے، اگر خواتین کو مختلف شعبوں میں آگے لایا جائے تو پاکستان کا گروتھ ریٹ بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔
پاکستان کا گروتھ ریٹ بہت سلو ہے، اور جو اس کے ملک ہیں ساؤتھ ایشیا کے، اس کے پڑوسی ملک جیسے ایران، جیسے ہندوستان، جیسے بنگلہ دیش، ان کا گروتھ ریٹ، ڈیولپمنٹ ریٹ بہت ہائی ہے۔ پاکستان کا بہت سلو ہے اور اس کو بہت سارے چیلنجز ہیں، مگر اس کے مختلف وجوہات میں ایک بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اکنامک ایکٹیویٹیز میں انگیج نہیں ہیں، انوالو نہیں ہیں۔ ہم نے ان کو بڑا مارجنائز کر کے گھروں میں بٹھا دیا ہے، ہم ان کو صرف ایسے ہی جانتے ہیں جیسے ایز بہن جانتے ہیں، بیوی جانتے ہیں، بہو جانتے ہیں، اس کو ایز ایک پروفیشنل کے طور پہ سے نہیں جانتے۔ تو ہمارے اکنامک ڈیولپمنٹ کا جو ماڈل ہے اس میں عورتوں کو کیسے انگیج کیا جائے تاکہ پاکستان اچھا گروتھ ریٹ لے سکے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے۔
ماہرین کا ماننا ہے کہ خواتین کسی بھی شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں، تاہم انہیں بہترین مواقع میسر کرنے کی ضرورت ہے۔ پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے مبشر ملک۔
جی، خواتین کو مساوی حقوق دینے کے حوالے سے پاکستان میں جو صورتحال تھی اس پر آپ نے ایک تفصیلی رپورٹ سنی۔ پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی صحت سے متعلق بات چیت ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش، ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے، ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں SEJRadio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں آپ سنتے ہیں، اور اب ہم آپ کو سنواتے ہیں صحت کے شعبے سے کچھ رپورٹیں۔ ہر سال 4 فروری کینسر کا عالمی دن ہے، اور ہر بار کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی مختلف تھیمز پیش کی جائیں، اور اسی تھیم کی مناسبت سے اس سلسلے میں ہونے والی ریسرچ کو، مختلف پروگراموں کو، مختلف منصوبوں کو آگے بڑھایا جائے۔ اور اب کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ صحت مند انداز زندگی اپناتے ہیں تو کینسر کا خطرہ کافی کم ہو سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اگر کینسر یا سرطان کی تشخیص جلد کر دی جائے تو متعدد جانیں بچ بھی سکتی ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ صحت مندانہ زندگی بہت اہم ہے، اور اگر آپ سبزیوں اور پھلوں کا زیادہ استعمال کریں، باقاعدگی سے ورزش کریں، تمباکو نوشی سے پرہیز کریں اور شراب کی بہت کم مقدار استعمال کریں تو سرطان کے عارضے کے امکان اور خطرے کو ایک تہائی شرح تک کم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت سارا اعداد و شمار ہمارے پاس موجود ہیں، اس رپورٹ میں سنوائیں گے جو آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے۔
4 فروری کو کینسر کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے WHO نے اسی دن کی مناسبت سے زور دیا ہے کہ کینسر یعنی سرطان کے خطرے کو کم کرنے کے لیے ایک طریقے کے طور پر صحت مند انداز زندگی اپنائیں۔ WHO اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ کینسر یا پھر سرطان کی تشخیص اگر جلد کر لی جائے تو متعدد جانوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ جنیوا میں عالمی ادارہ صحت کے صدر دفاتر سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے مطابق سرطان کی تشخیص اور علاج معالجے میں کافی پیش رفت ہو چکی ہے، لیکن اس مرض کے اعداد و شمار بدستور خوفناک تصویر دکھاتے ہیں۔ عالمی سطح پر سرطان موت کی دوسری بڑی وجہ ہے، جس کے نتیجے میں ہر سال 90 لاکھ افراد ہلاک ہوتے ہیں اور تقریباً 1,40,00,000 نئے کیسز سامنے آتے ہیں۔ سرطان کے عارضے سے ہونے والی اموات زیادہ تر پھیپھڑے، جگر، پیٹ یا پھر چھاتی کے سرطان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO کی اطلاع کے مطابق تمباکو کا استعمال خطرے کا ایک اہم عامل ہے، جس کے بعد شراب نوشی، غیر صحت مندانہ خوراک اور ورزش کا فقدان ہے۔ سرطان کو کنٹرول کرنے والے عالمی ادارہ صحت کے لیے افسر آندرے الباوی کا کہنا ہے کہ تقریباً 70% کیسز میں اموات کم یا پھر درمیانی آمدن رکھنے والے ملکوں میں ہوتی ہیں، اور ان ملکوں میں سرطان کے کیسز کی شرح پریشان کردہ حد تک بڑھ رہی ہے۔ وہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ تشویش کی بات ہے، لیکن وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پسماندہ ترین ملک بھی اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے سادہ ترین اقدامات کر سکتے ہیں۔
First and foremost, the greatest priority is to diagnose cancer early. This is a more significant intervention than, as you mentioned, the advanced technologies and the expensive medicines that can be prohibitive in low-income countries.
آندل باوی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اور سب سے اہم اعلیٰ ترین ترجیح کینسر کی جلد تشخیص کرنا ہے، جو کہ غریب اور کم آمدن والے ملکوں میں بھی نمایاں اور مؤثر مداخلت کے طور پر کام کر سکتی ہے۔ سرطان کی جلد تشخیص اس کے علاج کا انتہائی مؤثر طریقہ ہے، اور اس سے متاثرہ افراد کے لیے بنیادی علاج معالجہ فراہم کرنے سے کم تر وسائل کے باوجود سرطان کے مریضوں کی ایک بڑی تعداد کو بچانا ممکن ہو سکے گا۔ الباوی کا کہنا ہے کہ کینسر کا علاج بہتر کرنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں میں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ وہ اس بیماری کے بارے میں کمیونٹی کو آگاہی اور شعور دیں، جلد تشخیص کر لی جائے، اور پھر ایسا آسان اور ارزاں علاج تجویز کیا جائے جو ہر کسی کی پہنچ اور استطاعت میں ہو۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO صحت مند انداز زندگی کی اہمیت پر بھی زور دیتا ہے۔ ادارے کے مطابق سبزیوں اور پھلوں کا زیادہ استعمال، باقاعدگی سے ورزش، تمباکو نوشی سے پرہیز اور شراب کی کم مقدار سے سرطان کے عارضے کے امکان اور خطرے کو ایک تہائی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ بیجے جلانی، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
جی، کینسر کے حوالے سے آپ نے ایک معلوماتی رپورٹ سنی۔ تو بہجت، یہاں پر اپنے سامعین کے ساتھ کچھ اعداد و شمار بھی ہم شیئر کرتے چلیں۔ دنیا بھر میں جو سب سے زیادہ موت کا باعث بننے والے بیماریوں میں جو کینسر کا نمبر ہے وہ تیسرا ہے، جبکہ آئندہ 10 سالوں میں کینسر سب سے زیادہ اموات کا باعث بننے والی بیماری بن جائے گی۔ دنیا میں اس وقت سالانہ کینسر کے 1 کروڑ مریض رپورٹ ہو رہے ہیں، جبکہ 2020 تک کینسر کیسز کی تعداد 1,60,00,000 سالانہ تک پہنچ جائے گی، اور 2020 میں کینسر سے اموات کی تعداد 80,00,000 ہوگی۔ دنیا میں کینسر ترقی پذیر ممالک میں زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہیں، اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں کینسر کے 3,40,000 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، جن میں 80% سے زیادہ مریضوں کی علاج نہ ہونے یا بر وقت تشخیص نہ ہونے کے باعث موت ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں کینسر کے کیسز زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا بھی کہ پاکستان میں کینسر کا جو علاج ہے وہ بھی اتنا مہنگا ہے، اور دوسرا یہاں پر بہت سارے ہاسپٹلز نہیں ہیں، بہت کم ہاسپٹلز ہیں جو کینسر کا علاج کر رہے ہیں، اور دوسرا کہ یہ مرض ایسا مرض ہے جس کے لیے ظاہر ہے بہت سارا پیسے لگتے ہیں۔ تو اپنی لائف کو اچھی طرح گزاریں تاکہ آپ اس بیماری سے بچ سکیں۔ تو آج ملاقات کروانے جا رہی ہیں بہجت ایسی ہی ایک کینسر سروائیور سے، جنہوں نے اس مرض کو جھیلا لیکن اب وہ صحت یاب ہو گئی ہیں۔ آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں۔
نکھت، ان کا نام ہے شاہین صبیح، اور یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ یہ ہمارے جاننے والوں میں سے بھی ہیں، اور بڑی ہی جسے کہنا چاہیے نا ایک انتہائی فعال اور ایکٹیو خاتون تھیں، جن کی بینک میں ملازمت رہی، ساری زندگی انہوں نے کام کیا یہاں پر، امریکہ سے ان کی تعلیم ہوئی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لیکن ان کو چھاتی کا سرطان ہوا، اور اس کے بعد ول پاور اور پھر خاندان کی جو سپورٹ ہوتی ہے اس کے مطابق، اور پھر جس طرح سے شاہین بتاتی ہیں کہ چونکہ ان کو پہلے سے پتا چل گیا، کافی پہلے پتا چل گیا جبکہ اس کا علاج کرنا ممکن تھا، تو یہ سارا کچھ ممکن ہو سکا۔ تو انہوں نے اس کا مقابلہ کیسے کیا اور اب روزمرہ زندگی کیسے گزار رہی ہیں، کینسر میں مبتلا مریضوں کے لیے وہ کیا ٹپس دے رہی ہیں، یہ مختصر سی گفتگو ہے، آئیے سنتے ہیں۔
شاہین، آپ نے اس بیماری کو جھیلا اور بڑی بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، کیا تجربہ تھا آپ کا یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بیماری کی تشخیص بھی بر وقت ہو گئی اور اس کا علاج معالجہ بھی ٹھیک ہوا؟
جی بالکل، مجھے سب سے پہلے پتا چلا اور میں جب ڈاکٹرز کے پاس گئی انہوں نے رائٹ اوے اس کا ایکشن لیا اور رائٹ اوے مجھے اس کی ٹریٹمنٹ وغیرہ سارا کچھ بتا دیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں سروائیور ہوں.
پاکستانی خواتین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بیماری کی تشخیص بہت دیر میں ہوتی ہے اور بعض اوقات اتنی دیر ہو گئی ہوتی ہے کہ علاج ناممکن ہو جاتا ہے. تو آپ کس طرح سے اپنا اس پورے تجربے سے گزرنے کے بعد ایسی خواتین کو جو اس بیماری کا سامنا کر رہی ہیں ان کے لیے کیا تجویز کرتی ہیں؟
دیکھیں میری جہاں تک میں اس تجربے سے گزری ہوں, میری تو یہ ہر خواتین ہر 18 سال کی عمر کی لڑکیوں سے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے, جتنی آپ کو ذرا بھی کوئی چیز محسوس ہو اپنی باڈی میں, ذرا سا بھی چینجز نظر آئے, آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور جتنی جلدی ہو سکے گا اتنی جلدی آپ سروائیو کر پائیں گی. یہ میرا تجربہ تو یہ ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ہر سال میموگرام کرائیں, ہر سال اپنے گائناکالوجسٹ کے پاس جائیں. مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنی وائف بیٹی ماں کا خیال کرتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یہ سٹیپ خود بھی لیں اور ان کو بھی کہیں کہ وہ سب سے پہلے جا کے اپنا چیک اپ کروائیں, اور اگر ڈاکٹر جب کہتی ہے کہ میموگرام کرائیں, یہ ٹیسٹ کرائیں, وہ ٹیسٹ کرائیں, آپ فوراً اس پہ عمل کریں. جتنی آپ دیر کریں گی اتنا ہی مرض پھیل جائے گا, اور پھر جس طرح آپ نے کہا کہ پھر دیٹس ٹو لیٹ.
اچھا شاہین, اور کسی طرح کی کوئی تبدیلی آپ کو اپنی لائف سٹائل میں نہیں کرنا پڑی, کوئی مسئلہ نہیں ہوا؟ اسی طرح آپ شوہر بچوں کا اور اپنے خاندان والوں کا خیال رکھتی ہیں اور اسی طرح ان کے ساتھ ہر کام میں شریک رہ سکتی ہیں؟
جی بالکل, میں ابھی فل ٹائم جاب کر رہی ہوں, بینک میں جاب کرتی ہوں, اور میں گھر آ کے کھانا بھی پکاتی ہوں, اور پھر صفائی وغیرہ جو کچھ بھی میرے اپنے ہاتھ میں ہے جتنا میں کر سکتی ہوں اتنا کرتی ہوں, اور باقی میرے ہیلپ میرے بچے, میرے ہسبینڈ, میری فیملی والے سب کرتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ سروائیو کر جائیں تو پھر آپ بالکل نارمل رہے, اپنے آپ کو مریض نہ سمجھے اور اس طرف دھیان بالکل نہ دے کہ آپ کو کینسر تھا یا ہے. آپ جس طرح سے زندگی گزار رہی ہیں اسی طرح سے گزارتی رہیں, انشاءاللہ اب کبھی بھی آپ کو یہ بات کبھی محسوس نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے اسی لیے دوبارہ زندگی دی ہے کہ میرے گھر والوں نے, میرے شوہر نے, میری دوستوں نے, سب نے بہت دعا کی. تو دعا تو ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے. میری دعا ہے کہ ہر وہ عورت جو بھی اس دور سے گزرے ان کو صحت یابی عطا فرمائے.
بہت بہت شکریہ شاہین.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام آپ سن رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آتا ہوگا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بڑی دلچسپ خبریں بھی آپ کے لیے لائیں جو معلوماتی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو انٹرٹین بھی کریں. تو نکت, آج کل بات کرتے ہیں, سلور کا رواج عام ہو چکا ہے, فیشن کی دنیا میں قدم بھی جما چکا ہے. آپ پوچھیں گے کہ یہ کون سا سلور ہے؟ تو جناب ہم بات کر رہے ہیں اس چاندی کی جو چپکے سے بھنورا جیسے کالے بالوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. آج کل فیشن ہے لیکن بہت سے لوگ ابھی تک چاندی جیسے بالوں کو پسند نہیں کرتے اور کئی طرح سے اپنے بھنورالے بالوں کا تصور قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بال عمر سے پہلے بھی سفید ہو جاتے ہیں, اس کی کئی وجوہات ہیں. بڑی دلچسپ رپورٹ ہے. نگہت, آپ کا کیا حال چال ہے؟ آپ کے تو بالوں کے سفید ہونے میں ابھی لمبی عمر پڑی ہے.
آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا, کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے نا, مجھے بہت پہلے سے یہ مسئلہ درپیش تھا جب میں اسکول ٹائم میں تھی, اور یہی میں سوچتی تھی کہ میری تو ابھی اتنی عمر نہیں ہے اور ابھی سے بال سفید ہو گئے. تو پریشانی مجھے اسکول ٹائم سے ہوئی ہے جب میرے بال سفید ہونا شروع ہوئے. پھر وہی بات کی, اب اس کو چھپانے کے لیے بہت ساری تگودوں بھی کرنی پڑتی ہے. میری طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بلکہ ابھی تو میں جب بھی کہیں باہر جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں ہر دوسرے بندے کو یہ مسئلہ آج کل دیکھنے میں نظر آتا ہے. تو پہلے تو یہی کہا جاتا تھا کہ یہ جو سفید بال ہوتے ہیں وہ عمر کے ساتھ ساتھ سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ بات بالکل اس کے برعکس ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اسکول گوئنگ بچے, ان کے بال بھی سفید ہو رہے ہیں, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ تو یہ بھی ہے نا کہ آپ کے والدین کی اگر جوانی میں بال سفید ہوتے ہیں تو یہ بات واضح ہے کہ آپ کے جو بچے ہوں گے ان کے بھی بال سفید ہوں گے.
جی, اسی لیے دقت میں تو اس سے نکل گئی بالکل. میں نے بال رنگنے چھوڑ دیے پچھلے سال سے. ابھی جو ہماری سدائے جہاں کی تصویر ہے وہ تو کالے بالوں کے ساتھ ہے, لیکن ایک سال میں بڑا فرق میرے اندر آ گیا ہے اور میرے بال اب بالکل جسے کہتے ہیں نا چاندی کی طرح سفید ہے. اور میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ دھوپ میں نہیں سفید کیے.
بالکل جی, دھوپ میں ہم نے بال سفید نہیں کیے, بلکہ سامعین کے لیے اچھے پروگرام لانے کے لیے تو ہم سوچتے ہیں پڑھتے ہیں, اس وجہ سے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں. آج کل جو زیادہ مسئلہ ہے بہجت, میں تو سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ آلودہ ماحول خاص طور پر پاکستان میں تو آپ دیکھ ہی رہی ہیں. آلودگی اور زہریلی گیسیں جو ہے وہ بالوں کو سفید کر رہی ہیں. تو ہم آپ کو مزید پریشان نہیں کریں گے، تھوڑا سا یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور اس کی دیگر وجوہات ہیں، اس پر طبی ماہرین کیا کہتے ہیں۔ رابعہ گلفام نے ایک معلوماتی رپورٹ آپ کے لیے تیار کی ہے، آئیے وہ آپ کو سنواتے ہیں۔
پہلے زمانے کے لوگ سفید بالوں کو بڑھتی عمر سے تشبیہ دیتے تھے، لیکن اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پیدائشی طور پر اور کم عمری میں ہی بال تیزی سے سفید ہو رہے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کیپیٹل ہاسپٹل اسلام آباد میں ایسوسی ایٹ ڈرمٹولوجسٹ ڈاکٹر عثمہ علی کا کہنا ہے،
بالوں کا سفید ہونا ایلوپیتھک میڈیسن میں یا ڈاکٹری طریقہ علاج میں بیماری نہیں سمجھا جاتا، کہ جس طرح یہ ڈیٹرمنڈ ہے کہ آپ کے بالوں کی لمبائی کس طرح بڑھے گی یا آپ کی آنکھوں کا کلر کیا ہے یا آپ کے بالوں کا کلر کیا ہے، اسی طرح یہ بھی ہماری جینز میں موجود ہے کہ ہمارے بال کب سفید ہوں گے۔ پرابلم موروثی ہونا یا جینیٹک ہوتا ہے، مطلب کہ فیملیز میں بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں، ٹین ایجز میں یا ارلی ٹوینٹیز میں بال سفید ہو جاتے ہیں۔ اب تو بہت ہی کم ایج میں بچے پری اسکولس میں ہیں یا پرائمری اسکولس میں ہیں، ان کے بھی بال سفید ہو رہے ہیں اور پیدائشی بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ مدرس کی نیوٹریشنل پرابلمس ہیں۔ اب مدر کی نیوٹریشنل پرابلم جو ہے وہ ڈیفیشینسی ہو سکتی ہے ڈفرینٹ وائٹمنس کی یا پھر خوراک میں اور ڈفرینٹ ایلیمنٹس کی۔
ڈاکٹر عثمہ کہتی ہیں کہ سفید بالوں کی ایک وجہ خوراک کا متوازن نہ ہونا بھی ہے۔
ہماری بچیاں جب چھوٹی ہوتی ہیں تو اس وقت بھی یا تو بہت موٹاپے کی طرف رجحان ہوتا ہے جس کی وجہ جنک فوڈ کا استعمال ہے، یا پھر بچیوں کو کریز کی حد تک ڈائٹنگ کا شوق ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ انتہائی کمزور ہوتی ہیں اور بہت ساری ان کو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ کو یہ دونوں چیزیں اوائڈ کرنی ہیں، نہ تو اتنا کمزور ہو جانا ہے کہ آپ شدید ڈائٹنگ کی وجہ سے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کا شکار ہوں، جس میں نہ صرف وائٹمنس کی ڈیفیشنسی ہے بلکہ پروٹینس کی ڈیفیشنسی بھی ہے۔ ایک میانہ روی اختیار کرنا بہت ضروری ہے کہ پریگنینسی کے دوران خواتین کو جو بھی وائٹمن ان کی ڈاکٹرز ایڈوائز کرتی ہیں، خصوصاً فولک ایسڈ، اس کا یوز بہت ریگولر کرنا چاہیے، اس میں کوتاہی یا لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، اپنی ڈائٹ کو بیلنس رکھنا چاہیے، مطلب کہ اس میں پروٹین بھی شامل ہو، فروٹس بھی شامل ہو اور ہیلدی کاربوہائیڈریٹس بھی شامل ہو، بیکری آئٹمس اور پیزا اور برگرز اور اس قسم کی چیزوں کو حت الامکان اوائڈ کرنا چاہیے۔
عام طور پر لوگ مسلسل نزلہ زکام رہنے اور دماغی کمزوری کو سفید بالوں کی وجہ سمجھتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر عثمہ کہتی ہیں،
اگر آپ کی جی ناک کی بون بڑھی ہوئی ہے یا آپ کو الرجک ایشوز ہیں، مطلب نیزل الرجیز ہیں، تو آپ کو یہ پرابلم ہوگا، یا کرونک نزلہ زکام کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وائٹ بالوں کا ذہن کی کمزوری کے ساتھ یا کلاس میں پیچھے رہنے سے یا کلاس میں توجہ نہ کرنے سے اس چیز کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہمیں ملا۔ بہرحال دوسرے طریقہ علاج موجود ہیں جو کہ اس چیز کو کلیم کرتے ہیں اور وہ اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ ای این ٹی کی پرابلمز کے ساتھ، اسپیشلی نیزل الرجیز کے ساتھ، اس کا تعلق نہیں۔
ڈاکٹر عثمہ کا کہنا ہے کہ مختلف کیمیکلز کا استعمال بھی بالوں کو سفید کرنے کی وجہ بن رہے ہیں۔
خوراک سے زیادہ جس چیز کو میں ایمفسائز کرنا چاہوں گی وہ بالوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹریٹمنٹس اور کیمیکلز کا استعمال ہے۔ خصوصاً ینگ لڑکے لڑکیاں بہت شوق سے اسٹریٹنگ، بہت آئرن کا استعمال تاکہ بھی بال سیدھے لگیں، اس کے علاوہ ڈفرینٹ فیشن شیڈ جن کو بولتے ہیں، اس کلرز میں بالوں کو ڈائی کرنا، اس کے علاوہ ہائی لائٹس کروانا، ان سب چیزوں کو جتنا اوائڈ کر سکیں اتنا بہتر ہے۔ کیونکہ دیکھیے جب بال ڈیمیج ہو جائے گا تو وہ ویک ہو جائے گا، نہ تو وہ رونق رہتی ہے، نہ شائن رہتی ہے، نہ ہی وہ اتنی تھکنس رہتی ہے۔ اور پھر دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں ان کے بال ویک بھی ہوتے ہیں اور وائٹ بھی جلدی ہو جاتے ہیں۔
ڈاکٹر عثمہ کا کہنا ہے کہ سفید بالوں کی روک تھام کے لیے متاثرہ افراد کو احتیاطاً مختلف ٹیسٹ کروانے چاہیے۔
جن لوگوں کے بال ہو چکے ہیں وائٹ اور وہ آگے مزید بڑھنے سے روکتے ہیں، وہ اپنے پہلے کچھ ٹیسٹ کروا لیجئے، جس میں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کا ٹیسٹ ہے، اس میں آپ کو آپ کی ہیموگلوبن کا آئیڈیا ہو جائے گا۔ نمبر دو جو ٹیسٹ کروانا ہے وہ لیور فنکشن ٹیسٹ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں لیور کے پرابلمس خصوصاً ہیپاٹائٹس بی اور سی بہت زیادہ کامن ہے۔ اور تیسرا ٹیسٹ تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ ہے۔ اگر ان تینوں میں کوئی پرابلم نہیں ملتی اور یہ تینوں ٹیسٹ نارمل ہے تو پھر آپ نے سمپلی وائٹمنس کھانے ہیں، جس کو ہم ملٹی وائٹمن بولتے ہیں نا، جس میں کہ سارا بی کمپلیکس، وائٹمن اے، تھوڑی ڈوز میں وائٹمن سی اور آئرن موجود ہو، وہ استعمال کیجیے۔ اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 3 ماہ استعمال کیجیے، پھر اس کا استعمال کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیجیے۔
طبی ماہرین کے مطابق ابھی تک بال سفید ہو جانے کی ٹھوس وجوہات سامنے نہیں آ سکیں، تاہم معدنیات، نمکیات اور وائٹمنس کی کمی کو پورا کر کے بالوں کو سفید ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے رابعہ گلفام۔
بالوں کے سفید ہونے کے حوالے سے آپ نے ایک معلوماتی رپورٹ سنی. پروگرام میں یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی کچھ زبردست سی رپورٹس کے حوالے سے. آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی ہمارے پاس پروگرام کے آخری حصے میں رپورٹس موجود ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے کچھ سائنس کی دنیا سے بھی. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے صدائے جہاں, ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش. اب کچھ بات کرتے ہیں, جیسا کہ نگہت نے اشارہ کیا, اسپیچ تھراپی کے بارے میں. اس کی ضرورت بڑوں کو بھی ہو سکتی ہے جو کسی وجہ سے بولنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں, یا پھر انہیں اسٹروک یا کسی اور عارضے کی وجہ سے بولنے اور الفاظ کی ادائیگی میں دقت ہونے لگتی ہے, اور پھر وہ بچے ہیں جو آٹزم کا شکار ہیں, انہیں گویائی یا بولنے کے مسائل کا سامنا ہے, ان کے لیے اسپیچ تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے. یہ اسپیچ تھراپی ہے کیا, اس کی علامتیں کیا ہیں, کب والدین کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرف توجہ کریں؟ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے یاسمین جمیل نے اسپیچ پیتھولوجسٹ مہناز مقبول سے بات کی ہے جو امریکی ریاست پنسلوانیا میں اپنے فرائض انجام دیتی ہیں. تو آئیے یہ رپورٹ سنواتے ہیں آپ کو.
آج ہم گفتگو کر رہے ہیں امریکی ریاست پنسلوانیا کی ایک اسپیچ پیتھولوجسٹ مہناز مقبول سے, جو ایک عرصے سے بچوں میں آٹزم اور گویائی یا بولنے کے مسائل کے حل کے لیے کام کر رہی ہیں. مہناز مقبول نے اسپیچ پیتھولوجی کی علامات اور اس کے اسباب پر گفتگو کرتے ہوئے کہا,
تو اسپیچ پیتھولوجی ایک ایسا فیلڈ ہے جہاں پہ ہم بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جن کو کسی قسم کی کمیونیکیشن میں مشکل ہو, یا یہ مشکل ہو سکتی ہے تتلانے میں, ہکلانے میں.
بچوں میں آٹزم کیوں ہوتا ہے اور اس کے سدباب کے لیے کیا ہو سکتا ہے, اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے مہناز مقبول نے کہا,
کل ایک اسپیچ کا مسئلہ ہوتا ہے اور ان کو دوسروں کے, وہ اپنی دنیا میں محدود رہتے ہیں, اپنی دنیا میں گم ہوتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اس دنیا سے نکال کے ہم اپنی دنیا میں ان کو لے آئیں تاکہ وہ دوسروں کے ساتھ باتیں کرنا چاہیں. اس کی وجہ بہت ہو سکتی ہے, کوئی ان کی وجہ ہوتی ہے سینسری, کہ وہ ہائیلی سینسیٹیو ہوتے ہیں, لائٹ, ساؤنڈ, ٹچ, فیل, موومنٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, ان کو انٹر پرسنل کمیونیکیشن میں کوئی مطلب نہیں سمجھ آتی, ان کو غیر ضروری سمجھتے ہیں یہ بچے. ذہنی طور پہ پورا رینج ہوتا ہے, کوئی کوئی تو ذہنی طور پہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں لیکن آٹزم نے ان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے. کوئی کوئی بچوں کو جو کمیونیکیشن میں مسئلہ ہوتے ہیں, ایک کا نام ڈائگنوسس ہے جس کا نام ہے اپریکسیا, ان کو ورڈز فارم کرنے کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ان کو لینگویج سمجھ نہیں آتی ہے یا آپ کی بات سمجھ نہیں آتی ہے, لیکن ان کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہے اپنی بات سمجھانے کے لیے, تو آہستہ آہستہ وہ اپنی دنیا میں اور گم ہو جاتے ہیں. جاتا ہے کوئی 18 مہینے تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچہ ماں یا باپ یا کیئر گیور کو آنکھ میں آنکھ ملا کے نہیں دیکھتا ہے, انگیجڈ کم ہے, دنیا سے کچھ الگ رہتا ہے, کھیلنے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں, یہ بچے اکثر کھیلتے نہیں ہیں, کھلونوں کو دیکھتے ہیں, ہاتھ لگاتے ہیں لیکن ایسا کھیلتے نہیں ہیں. تو یہ آپ کو سائن بہت جلد نظر آئیں گے بچوں میں. اکثر کہا جاتا ہے کہ 3 سال تک نہیں پتا چل سکتے, لیکن یہ غلط ہے. آپ بہت جلدی پتا کر سکتے ہیں کہ بچوں کو کسی قسم کی تھراپی کی ضرورت ہے. اگر آپ فرض کریں یہ بچہ کنٹینیوسلی کسی ایک ہی کھلونے سے اس کو گول گول آنکھوں کے سامنے گھما رہا ہے, ہم پھر ساتھ اسی کے کھیل میں ہم لگ جائیں گے اور کوشش کرتے کرتے کہ وہ ہمارے ساتھ انگیج ہو جائیں, ہمارے ساتھ انٹریکٹ کریں, آئی کانٹیکٹ شروع کریں, ریسیپروکل کمیونیکیشن شروع ہو جائے, اور یہ کرنے کے لیے وقت بہت لگتا ہے اور بہت صبر کی ضرورت ہے.
مہناز مقبول نے کہا کہ آٹزم ایک ایسا مرض ہے جس کا ابھی تک کوئی مستند علاج موجود نہیں ہے. البتہ اس مرض کے شکار بچوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے تدابیر کی جا سکتی ہیں. مہناز مقبول نے کہا,
خیر کار علاج نہیں ہے لیکن ان کی زندگی کو آپ کوالٹی آف لائف بہت امپروو کر سکتے ہیں, لیکن علاج ایز سچ نہیں, نہ تو کوئی اس کے کوئی وجہ پتا ہے. امریکہ میں تو بہت ہیں, آپ پہلی چیز ہے کہ اسٹیٹ کے ذریعے آپ ارلی انٹروینشن شروع کر سکتے ہیں, جو کہ تھراپسٹ آپ کے گھر بھی آ سکتے ہیں اور یہ اسٹیٹ کے ذریعے مفت بھی ہوتا ہے, اور آپ اپنے کوئی کوئی انشورنس کمپنیز بھی اس کو کور کرتی ہیں, آپ کلینک میں لے کے جا سکتے بچوں کو, پبلک اسکولز میں اسپیچ تھراپسٹ ہیں, ہر پبلک اسکول میں اسپیچ تھراپسٹ ہیں, اور نہیں تو پھر آپ پرائیویٹلی کلینک میں لے کے آ سکتے ہیں. اور ہمارا ایک اسپیسیفک فیلڈ ہے جس کے ہم تعلق رکھتے ہیں, جس کا نام ہے فلور ٹائم. اور فلور ٹائم میں ہم فوکس کرتے ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ بنے تاکہ ان کو کمیونیکیشن میں آسانی ہو.
یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ.
اسپیچ تھراپی کی تو بات ہو گئی, اب ہم بات کرتے ہیں بیبی ٹاک کی. جب بچہ گھر میں آتا ہے تو ماں باپ کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد ان سے باتیں کرے اور اس کی آوازوں سے گھر میں رونق آ جائے. اب آپ مجھے یہ بتائیں نگہت, آپ کے ہاں ایک چھوٹا اینجل ہے, ایک چھوٹی بچی ہے, اس نے پہلا لفظ کیا کہا؟
بالکل, جب میں یہ رپورٹ بھی سن رہی تھی تو یقین کریں مجھے وہ ایمن کی ساری باتیں یاد آ رہی تھی اور سیم وہی ورڈز بول رہی تھی جس طرح رپورٹ میں بتایا گیا کہ جب بچہ آوازیں نکالنے لگتا ہے تو اس کے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ ساؤنڈ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ دادا یا ماما کہنا چاہتے ہیں. تو مجھے آج بھی یاد ہے ایمن نے ماما اور دادا یہ دو ورڈز سے جو وہ بولتی تھی, تو تمام بچے پہلے ورڈز یہی بولنا اسٹارٹ کرتے ہیں.
تو یہ خواہش کہ بچے بات کریں, فوری طور پر بات کریں, جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے ہم انتظار شروع کر دیتے ہیں اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں پہلا لفظ کیا کہے گا, تو یہ ایک عالمگیر خواہش ہے. اور وہاں یہ بات بھی دنیا بھر میں تسلیم کی جاتی ہے کہ بچہ دنیا میں کہیں بھی ہو, کسی ملک میں, کسی معاشرے کا حصہ ہو, اس کے ماں باپ کوئی بھی زبان بولتے ہوں, مگر بچے کی پہلی آواز, پہلی بات دنیا بھر میں دادا بابا ہی ہوگی. وہ انہی لفظوں سے بولنے کا آغاز کرے گا اور پھر ہمیں جو چاہیں تو اسے ایسے ایسے کلمات سکھا دیں جو دنیا بھر میں محبت کا پیغام بن جائیں, یا پھر کچھ ایسے لفظ بھی سکھا دیں جو اتنے اچھے نہ ہوں, کیونکہ اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ بچے ماں باپ کا ہی عکس ہوتے ہیں اور انہی کی زبان بھی بولتے ہیں. اس لیے جب کبھی ہم یہ بات کرتے ہیں تو بہت, میں اس رپورٹ جب سن رہی تھی تو بہت میرے بھی دماغ میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہم بعض اوقات بچوں سے بات کرتے ہوئے کچھ لاپرواہی کے لفظ استعمال کر جاتے ہیں, لیکن یہ سوچ لیجئے کہ بچہ, جسے کہنا چاہیے بالکل کمپیوٹر کی طرح کا اس کا ذہن ہوتا ہے, وہ ہر چیز کو محفوظ کر لیتا ہے بالکل, تو آپ کی ہی کہی ہوئی بات کو کہیں نہ کہیں ضرور دہرائے گا. اور یہ نگہت نے آپ کو, نگہت آپ تو ابھی بچی چھوٹی پال رہی ہیں, آپ کو پتا ہوگا, مجھے بھی یاد پڑتا ہے بہت دیر ہوگی میرے بچے بڑے ہو گئے, لیکن بعض اوقات وہ وہی جملے بول دیتے ہیں جیسے کہ ان کے ماں باپ بولتے ہیں.
بالکل, آپ کی بات سے میں 100% ایگری کرتی ہوں. اس میں نہ صرف ماں باپ بلکہ وہ جو ان کے سرکل میں اور لوگ ہیں تو وہ ان کی باتوں کو بھی ایک دم سے سیکھ جاتے ہیں, تو آپ سوچنے لگ جاتے ہیں یہ بچے نے کہاں سے سیکھا, کیوں یہ بول رہا ہے. لیکن ہم بیدیانی میں یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بچے سارے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ فیڈ کرتے ہیں اپنے مائنڈ میں.
بالکل, اور اسی طرح پھر وہ اس کو ریپروڈیوس بھی کرتے ہیں. یہ بڑی دلچسپ رپورٹ ہے تیار کی ہے ہمارے ساتھی مدثرہ منظر نے, آئیے رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں.
بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے وہ جلد سے جلد بولنے لگے, باتیں کرنے لگے. دنیا بھر میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں, لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر معاشرے میں بچے کی زبان سے ادا ہونے والے پہلے بامانی الفاظ عموماً ماما اور دادا ہوتے ہیں. یہ لفظ سن کر یقیناً والدین بہت خوش ہوتے ہیں, کیونکہ دنیا کی اکثر زبانوں میں ماں اور باپ کے لیے استعمال کیے جانے والے الفاظ ان دو لفظوں کے قریب تر ہوتے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اکثر ننھے بچوں کا زیادہ وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ گزرتا ہے, کیونکہ اپنے والدین سے الگ پرورش پانے والے بچوں کے بھی پہلے الفاظ یہی ہوتے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ سادہ ترین الفاظ ہیں جنہیں بچے کے دماغ کا وہ حصہ جس کا تعلق زبان سیکھنے سے ہے آسانی سے قبول کر لیتا ہے. اپنی عمر کے ابتدائی مہینوں میں اگرچہ بچہ بول نہیں سکتا, لیکن اس میں دوسروں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی صلاحیت پہلے دن سے ہی موجود ہوتی ہے, جس کے لیے وہ رونے یا چیخنے سے کام لیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ بچہ کسی تکلیف کے باعث ہی رو رہا ہو, کیونکہ اپنی عمر کے پہلے ایک دو مہینوں میں وہ سوائے رونے کے کوئی اور آواز نہیں نکال سکتا, اور اپنی کسی بھی ضرورت کا اظہار وہ صرف رو کر ہی کر سکتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اکثر بچے ایک سے دو ماہ کی عمر کے دوران غونغاں کی آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آوازیں وہ اکثر اوقات اپنی خوشی کے اظہار کے لیے نکالتے ہیں. تقریباً 6 ماہ کی عمر میں بچے ما دا غا با جیسے حرف بولنے لگتے ہیں، لیکن ان کا بچے کے نزدیک کوئی مقصد یا مطلب نہیں ہوتا، بلکہ یہ دماغ کے اس حصے کے فعال ہونے کی سمت اشارہ ہوتا ہے جس کا تعلق زبان سیکھنے سے ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب بچے 7 ماہ کی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ کان میں پڑنے والی آوازوں اور لفظوں کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے چہرے کے تاثرات اور اپنی حرکات و سکنات سے اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ ایسا نہیں کر رہا تو اس کی ایک وجہ سماعت کی خرابی ہو سکتی ہے، اور اس سلسلے میں ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 7 ماہ کی عمر میں بچہ کئی الفاظ سمجھ سکتا ہے، لیکن بالعموم 1 سال کی عمر تک پہنچنے سے قبل وہ کوئی بامانی لفظ بول نہیں سکتا۔ بچوں کی زبان سے ادا ہونے والے پہلے الفاظ آخر ماما، بابا، دادا ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا میں ایک تحقیق کی گئی۔ ڈاکٹر جودت گریوین کی زیر قیادت ماہرین کی ایک ٹیم نے 22 نوزائیدہ بچوں کے دماغوں کا سکین کیا۔ تمام بچے 2 سے 3 دن کی عمروں کے تھے۔ سکیننگ کے دوران بچوں کو چند الفاظ کی ریکارڈنگ سنوائی گئی۔ ماہرین کو پتا چلا کہ ماں، با، نا اور دا جیسے الفاظ سے بچوں کے دماغ کے زبان سے متعلق حصوں میں ارتعاش پیدا ہوا، جبکہ دوسرے لفظوں کی آواز پر وہاں کسی قسم کی کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو فطری طور پر بچے کے دماغ کے قریب تر ہیں، اور اپنی پیدائش کے چند گھنٹوں کے بعد ہی اس کا دماغ ان صوتی آوازوں پر اپنا رد عمل ظاہر کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ بولنے کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی زبان سے ادا ہونے والے پہلے الفاظ یہی ہوتے ہیں، چاہے اس کے والدین کوئی بھی زبان بولتے ہوں اور وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ رہتے ہوں۔ وائس آف امریکا، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے ساتھ ہی یہاں پر ایک ہم مختصر سا وقفہ لیں گے۔ وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ اچھا فرنیچر کہاں پہ تیار ہوتا ہے، اور آپ کو لے کر جائیں گے 90s کے دور میں، اور آپ کو زبردست 90s کے بالی ووڈ سانگز کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے۔ آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پروگرام سدائے جہاں میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید بہجت آپ کو کہتی ہے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ نگت موجود ہیں۔ پاکستان اپنے لوک ورثے پر نازہ ہیں، اور اسی لوک ورثے کے تحت کسی علاقے کی مخصوص اشیاء بھی دنیا بھر میں اپنا نام بنا لیتی ہیں، چاہے یہ دستکاری کی صنعت ہو یا پھر لکڑی پر ہنر مندی کا مظاہرہ۔ چنیوٹ کا نام لیتے ہیں تو بھی ایک مخصوص فرنیچر نظر کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح سوات بھی اپنی اسی مہارت اور کاریگری کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔ تو رپورٹ کی تفصیل معلوم کرتے ہیں نگت سے۔ نگت ہمیں سوات لے جا رہی ہیں اور اس کے فرنیچر کے بارے میں کچھ بتائیں گی۔ جی نگت۔
جی بالکل بہجت، آج ہم اپنے سامعین کو بتائیں گے کہ اتنا زبردست سوات میں جو فرنیچر تیار ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ سوات میں آج بھی قدیم اور روایتی فرنیچر انتہائی نفاست اور خوبصورتی سے تیار کیا جاتا ہے، جو خوبصورتی اور پائیداری میں اپنی مثال آپ ہے۔ سوات میں لکڑی اور چمڑے سے دیدہ زیب، صوفے، کرسیاں، چارپائیاں، بیڈ اور دیگر اشیاء تیار کی جاتی ہیں۔ لکڑی پر کندہ کاری کے لیے سوات بہت مشہور ہے، اور سوات کے فرنیچر کی نہ صرف مقامی سطح پر مانگ ہے بلکہ ملک کے دیگر شہروں سے بھی فرنیچر کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ سوات میں تیار ہونے والے فرنیچر کے بارے میں ایک زبردست رپورٹ ہمارے نمائندے لے کر آئے ہیں، ناصر عالم، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
سوات، جہاں بلند و بالا پہاڑوں، آبشاروں اور دریاؤں کے لیے دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے، وہاں پر یہ تاریخی وادی فرنیچر اور لکڑی پر کندہ کاری کے لیے بھی کافی مشہور ہے۔ زمانے قدیم سے یہاں کے ہنرمند افراد کے تیار کردہ منفرد نقش و نگار سے مزین فرنیچر لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ شادی اور دیگر تقریبات کے لیے 2 سے 3 ہفتے کے اندر فرنیچر کا پورا سیٹ کافی کم قیمت میں تیار کیا جاتا ہے، اور اس مقصد کے لیے یہاں پر ماہر کاریگر موجود ہے جو دن رات فرنیچر کی تیاری میں مصروف نظر آتے ہیں۔
एक सेट हम दो हफ्ते में तैयार करते हैं 15 दिन में और 1 लाख से 2 लाख रुपए तक एक सेट होता है।
फर्नीचर के अलावा यहाँ पर लकड़ी के दरवाजे और घरेलू इस्तेमाल का दीगर सामान भी तैयार किया जाता है जिन पर खूबसूरत नक्शनिगार वाजे तौर पर नजर आते हैं। कारीगरों का कहना है कि वो आबा व अजदाद के दौर से ये काम कर रहे हैं।
हमारे वालदैन ये काम करते थे, हम भी ये काम करते हैं। ये काम मुश्किल है लेकिन ये काम जो है हमारे फर्नीचर का ही सारे पाकिस्तान में मशहूर है।
खरीदारों का कहना है कि स्वात में बनने वाला ये फर्नीचर इंतहाई महारत से तैयार किया जाता है जो पायदार होने के साथ साथ काफी दीदा जेब भी लगता है।
फर्नीचर बहुत खूबसूरत है और कीमत भी उसकी मुनासिब है।
स्वात में ये फर्नीचर मकामी जंगलात की लकड़ी से बनाया जाता है जो न सिर्फ मकामी तौर पर पसंद किया जाता है बल्कि मुल्क के दीगर शहरों के साथ साथ खलीजी ममालिक में भी भेजा जाता है। ताहम अगर इसी सनत का दर्जा दिया गया तो इससे मकामी कारीगरों के अलावा हुकूमत को भी काफी फायदा होगा। नासिर आलम, रेडियो न्यूज नेटवर्क, स्वात।
और अब प्रोग्राम की आखिरी रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। निगत, बड़ी दिलचस्प बात है, बहुत सारे दौर रहे मुख्तलिफ दिहाइयों के एतबार से फिल्मी मौसीकी को, फिल्मों के हवाले से लोग याद करते हैं मुख्तलिफ दहाइयों को, मुख्तलिफ अशरों को, जैसे 70s, 60s, 50s इस तरह। और न सिर्फ मौसीकी उस जमाने की मकबूल रही बल्कि उसमें मुख्तलिफ फिल्में जो बहुत चौंका देने वाली और बहुत याद रह जाने वाली थी वो भी लोगों के जहन पर नक्श रह जाती हैं। तो 90s की आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड से, तो आप मुझे बताइएगा कि 90 की दहाई की कोई क्या चीज जो आपको बहुत आम तौर पर अभी तक याद हो।
बिल्कुल, आज भी मुझे वो याद है क्योंकि फिल्म कुछ कुछ होता है जो है वो 90s में रिलीज हुई थी, 90s के एंड में जाके रिलीज हुई, तो वो इतनी जबरदस्त मूवी थी और मेरी फेवरेट मूवीज में से एक है, तो वो मैं कभी नहीं भूलती और मैं बार बार ये मैंने मूवी देखी है कुछ कुछ होता है। और उसमें बहुत सारे अच्छे गाने भी थे, जैसा कि उसमें अभी आपने भी मैं शामिल किया है अपने बॉलीवुड राउंड अप में, तो जबरदस्त सा गाना था तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, ये फेवरेट मेरा गाना था इस मूवी में से, जिसको आपने भी शामिल किया तो मुझे अच्छा लगा। हमारे सामीन जरूर इंटरटेन होंगे इस बॉलीवुड राउंड अप से, तो मजीद तफसीलात आप बताइए इस बारे में।
ये तो निगत, आप जानती हैं कि मौसीकी को रूह की गिज़ा कहा जाता है। आपने गौर भी किया होगा कि बाज़ औक़ात आप कोई नगमा या कोई धुन सुनते हैं, चाहे वो नगमे के अल्फाज या धुन के सुर आपके लिए अजनबी ही क्यों ना हो, फिर भी आप मसूर जरूर हो जाते हैं और यही जादू है मौसीकी का। तो बहुत सारे हमारे साथी भी ऐसे हैं जिनको मौसीकी सुनना बहुत पसंद है, तो आज हम बॉलीवुड से 90 की दिहाई के मकबूल नगमे आपको सुनवा रहे हैं इसी पुख्ता यकीन के साथ कि आपको मौसीकी के ये सुर मसूर जरूर करेंगे। और ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है सादिया असद ने, आइए आपको सुनवाते हैं।
नवे के अशरे को चाहे कोई आम और मसाला कहानियों का दौर कहे, ये बात अपनी जगह अटल है कि ऐसी एक पूरी नस्ल है जिन्हें नवे की दहाई की फिल्मों के साथ बहुत खास किस्म की उनसियत है, और जब भी वो ऐसे गुज़श्ता पर नजर डालते हैं तो उनके जहन के पर्दे पर नवे की फिल्मों की यादें मुनाकिस होने लगती हैं। भारत के एक अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने 90s क्लासिक कहलाई जाने वाली कुछ हिट फिल्मों की एक लिस्ट तैयार की है, जिनका जिक्र सुनते हैं फिक्रो फन में।
वक्त पे पहुंचने का अपना पुराना आदत है, आज थोड़ा लेट हो गया इसलिए माफी चाहता है। मैं विजय दीनानाथ चौहान।
बतौर लीड रोल अग्निपथ अमिताभ की आखिरी हिट कही जा सकती है, अगरचे इसके बाद उनकी फिल्म हमको भी सराहा गया लेकिन सन 2000 में कमबैक से कबल उनका चांद कुछ गहना गया था।
मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, ओ दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा।
महेश भट्ट की म्यूजिकल फिल्म आशिकी 90s की बेहतरीन फिल्मों में से एक है, जो गुलशन कुमार की टी सीरीज के साथ उनकी सुपरहिट कोलैबोरेशन में शुमार होती है।
ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो पता, ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो पता।
कॉमेडी डेविड धवन का खासा ख्याल की जाती है, जिसका आगाज उन्होंने गोविंदा और कादर खान की जोड़ी के साथ फिल्म आंखें में किया था।
दीदी तेरा देवर दीवाना,
आपके हैं कौन। अगरचे बाज लोग इसे शादी की एक तवील वीडियो से ताबीर करते हैं तो बाज हिंदुस्तान की रीति रिवाज और खानदानी अकदार की हामिल फिल्म, लेकिन सच यही है कि इस सब के बावजूद भी सलमान खान और माधुरी दीक्षित की स्टार कास्ट के साथ इसे न सिर्फ उस वक्त पसंद किया गया बल्कि आज भी जब उस जनरेशन के लोग मिल बैठते हैं तो इस फिल्म का जिक्र जरूर आता है। कबीना शाहरुख खान सुचित्रा कृष्णमूर्ति और दीपक तिजोरी के मरकजी किरदारों से सजी कुंदन शाह की ये फिल्म भारत की उन चंद फिल्मों में शुमार होती है जिसका हीरो एक लूजर था। इसे शाहरुख खान की बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली फिल्मों में शुमार किया जाता है।
न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी खो गया।
DDLJ यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म ने बॉलीवुड को बकौल अखबार कई तोहफे दिए हैं, जिनमें रोमांटिक राज, ड्रीमी गर्ल सिमरन, बाऊजी, यूरोप की बेहतरीन लोकेशंस और ऑफ कोर्स करण जौहर। और इस सब से बढ़कर इस फिल्म ने आने वाली फिल्मों को एक ऐसा फार्मूला दिया जिसके बाद उन्होंने जाना कि मुस्तकबिल में बॉलीवुड फिल्मों को कैसा होना चाहिए। अगरचे शाहरुख खान और काजोल इससे कबल फिल्म बाजीगर में भी एक साथ आए थे, लेकिन DDLJ में वो एक नाकाबले फरामोश कपल के तौर पर सामने आए। ये फिल्म तवील तरीन अरसे तक दिखाई जाने वाली फिल्मों में शुमार होती है और इसका रोमांस नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ। आज की जनरेशन को भी DDLJ के डायलॉग्स याद हैं।
तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जियूं, आजा रे, आजा रे।
मनी रत्नम की फिल्म बॉम्बे अपने कमर्शियल एंगल के साथ साथ AR रहमान की इंतहाई खूबसूरत मौसीकी का एक बेहतरीन इम्तिजाज है।
देखो देखो सूरज ये फूल आए उजाले, ये सब है तुम्हारे।
रंगीला एक साउथ इंडियन RGV यानी राम गोपाल वर्मा ने रंगीला के साथ बॉलीवुड को फतह कर लिया। इसमें भी बॉम्बे की तरह AR रहमान के गीत ने दिलों को अपने शहर में जकड़ लिया।
गोली मार भेजे मैं जिसके भेजा शोर करता है, भेज की सुनेगा तो मरेगा कल। भेज की सुनेगा तो मरेगा कल, अरे तू करेगा दूसरा मरेगा कल।
सत्या से पहले भी गैंगस्टर्स की कहानियों पर फिल्में बन रही थीं, लेकिन RGV ने पहली बार एक नई जुबान मुतारिफ कराई जो हकीकतन गैंगस्टर बोलते हैं। सत्या में गीत लिखे गुलजार ने, जिन्होंने एक बार अपने गीतों में इस्तेमाल होने वाली जुबान के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था, क्या गैंगस्टर गालिब को गुनगुनाएंगे? गुलजार ने भेजा और गोली जैसे लफ्जों का इस्तेमाल बहुत खूबसूरती से किया। ये फिल्म गेम चेंजर साबित हुई और बाद में आने वाली फिल्मों पर इसके असरात आज भी देखे जा सकते हैं।
मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं।
और आखिर में कुछ जिक्र 1998 में बनी फिल्म कुछ कुछ होता है का। ये उस दौर की फिल्म है जब डिजाइनर्स फिल्म एरा शुरू हो चुका था। करण जौहर की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ कुछ होता है मोहब्बत और फैशन का बेहतरीन इम्तिजाज कही जाती है। ये फिल्म बहुत ही लग्जूरियस और ग्रैंड समझी जाती है। अगर एक तरफ ये रवायती मुतवस्सित तबके के लिए थोड़ी रिवायत से जुड़ी फिल्म थी तो दूसरी तरफ निस्बतन नौजवान तबके के लिए बहुत कैची भी। इसका शुमार भी उन फिल्मों में होता है जो आज की नस्ल के लिए भी उतनी ही पसंदीदा है। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
इसी के साथ ही प्रोग्राम सदाए जहां का वक्त अपने अख्तिताम को पहुंचता है। प्रोग्राम आज का कैसा लगा जरूर बताइएगा। खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पीओ बॉक्स नंबर 1399 इस्लामाबाद। और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस है SEJRadio@voanews.com। आपकी आरा का हमें इंतजार रहेगा।
اور پروگرام سننے کا بہت بہت شکریہ. ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ان پروگراموں کو سنیں گے اور جیسا کہ نگہت کہہ رہی ہیں ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں گے. اب آپ سے اجازت لینے کا وقت آیا. ریکارڈنگ انجینئر میرے ساتھ آڈیو سریگس تھے. بہجت اجازت چاہتی ہے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پھر انہیں پروگراموں میں. اب اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اور اسی کے ساتھ ہی نگہت امان بھی ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے آپ سے اجازت چاہیں گی. اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.